أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاء رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم.
سورة البقرة کے بارہ رکوع کی تلاوت کردہ آیات نمبر 97 تا 103 کا ترجمہ اس طرح ہے. کہہ دیجئے کہ جس نے جبرائیل سے عداوت رکھی تو وہ خدا کے قانون کو توڑا. جبرائیل نے تو اس کلام کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر اتارا ہے ان پیشین گوئیوں کے مطابق جو اس کے پہلے سے موجود ہیں, اور یہ مومنین کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے. سن رکھو, جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل و میکائیل کا دشمن بنے تو اللہ تعالی بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے. اور اے پیغمبر, ہم نے آپ کی طرف جو واضح آیتیں نازل کی ہیں ان کے حق ہونے سے سوائے فاسقوں کے کوئی اور انکار نہیں کر سکے گا. کیا ان کی یہی روش جاری رہے گی کہ جس وقت بھی یہ عہد کریں گے تو ان کی ایک جماعت اس کو توڑ دے گی؟ بلکہ ان میں سے اکثر تو ایمان ہی سے آری ہیں, اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول محمد ان پیشین گوئیوں کے مطابق آ گئے جو ان کے پاس موجود ہیں تو ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی اللہ کی کتاب قرآن کو اس طرح پیٹھ پیچھے رکھ دیا گویا وہ اس کو جانتے ہی نہیں, اور اللہ کی کتاب کی تعلیم کے خلاف وہ لوگ سحر ساحری جادو ٹونا جیسے کفر کے کاموں کے پیچھے پڑ گئے اور سلیمان کے عہد کی پڑھائی پڑھا کرتے تھے, حالانکہ سلیمان نے کفر کا کام نہیں کیا بلکہ شیطانوں ہی نے کفر کیا, انہوں نے ہی لوگوں کو جادوگری کا علم سکھایا اور ان باتوں کا علم حاصل کرنے کے پیچھے پڑ گئے جو بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتوں پر اتاری گئی تھی. حالانکہ یہ اس وقت تک کچھ دکھاتے نہیں تھے جب تک کہ اس کو کھلے طور پر بتا دے کہ ہم محض آزمائش کا ذریعہ ہیں, تم کفر میں نہ پڑ جاؤ. مگر ہوتا یہی تھا کہ لوگ ان سے وہ علم سیکھتے تھے جن کے ذریعے محبت والے میاں اور بیوی میں جدائی ڈال سکے, حالانکہ وہ اللہ کی مشیت کے بغیر کسی کا بھی کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے تھے. اور یہ وہ علم سیکھتے تھے جو کچھ فائدہ تو نہیں بلکہ صرف انہی کو نقصان پہنچائے. اور وہ خوب جانتے تھے کہ جس نے بھی اس کو اختیار کیا آخرت میں اس کو کوئی حصہ نہ ملے گا. اور کتنی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا, کاش وہ اتنی سی بات سمجھ پاتے. اگر وہ ایمان کی صحیح کیفیت پر قائم رہتے اور تقوی پر عمل کرتے تو اللہ کی طرف سے جو بدلہ پاتے وہ بھلائی کا ہوتا, کاش وہ اتنی بات سمجھ جاتے. تلاوت کردہ ان آیات کی تفسیر اس طرح ہے,
قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه
إلى آخره. کہہ دیجئے کہ جس نے جبرائیل سے عداوت رکھی تو وہ خدا کے قانون کو توڑا. جبرائیل نے تو اس کلام کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر اتارا ہے, ان پیشین گوئیوں کے مطابق جو اس کے پہلے سے موجود ہیں, اور یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے. امام سدری فرماتے ہیں کہ اس پر تو مفسرین کا اتفاق ہے کہ جب یہودیوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو اپنا دوست بتلایا تھا, اس وقت ان کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی ایک جماعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ ہم آپ سے چند سوال کرتے ہیں جن کے صحیح جواب نبی کے سوا کوئی اور نہیں جانتا, اگر آپ سچے نبی ہیں تو ان کے جوابات دیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہتر ہے جو چاہو پوچھ لو, مگر عہد کرو کہ اگر میں ٹھیک ٹھیک جواب دوں گا تو تم میری نبوت کا اقرار کر لو گے اور میری فرما برداری میں لگ جاؤ گے. یہود نے اس کا وعدہ کیا اور عہد دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح خدا کی شہادت کے ساتھ ان سے پختہ وعدہ لیا اور سوالات کی اجازت دی. مختلف سوالات کے تشفی بخش جوابات کے بعد یہود نے سوال کیا کہ آپ کے پاس کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے. جب یہود کو معلوم ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام وحی اور قرآن لایا کرتے ہیں تو انہوں نے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ یوں تراش دی اور کہا کہ جبرائیل تو ہمارا قومی دشمن ہے اور قہر و غضب کا مظہر ہے, اس کے لائے ہوئے کلام کو اور آپ کو نہ مانیں گے. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جبرائیل تو جو وحی لاتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے لاتے ہیں اور نہایت امانت داری کے ساتھ وہ وحی کو نبی کے قلب اطہر میں ڈالتے ہیں. پھر اس وحی میں یہ خاص صفت ہے کہ وہ سابقہ وحی تورات انجیل زبور کی تصدیق کرنے والی انسانیت کی رہنما اور اہل ایمان کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور سراپا خوشخبری ہے، تو پھر جبرائیل سے دشمنی رکھنا اور ان کی لائی ہوئی وحی کو نہ ماننا بڑی بدبختی اور شقاوت ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جبرائیل و میکائیل اور دوسرے فرشتے یہ سب کے سب اللہ کے برگزیدہ فرما بردار اور نیک بندے ہیں۔ اگر وہ کبھی بارش برساتے ہیں تو اللہ تعالی کے حکم سے، اور اگر کسی قوم پر سختی تکلیف قہر و غضب نازل کرتے ہیں تو وہ بھی باذن اللہ یعنی اللہ ہی کی اجازت سے تعمیل کرتے ہیں۔ لہذا ان فرشتوں سے عداوت و دشمنی رکھنا در حقیقت اللہ سے عداوت رکھنا ہے، اور یاد رکھو کہ جو کوئی ایسا کرے گا وہ اللہ تعالی کی دشمنی مول لے گا۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے، میرے دوستوں سے دشمنی کرنے والا مجھ سے لڑائی کا اعلان کرنے والا ہے، صحیح بخاری۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جس کا دشمن میں ہو جاؤں وہ برباد ہو کر ہی رہتا ہے۔
وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔
اور اے پیغمبر، ہم نے آپ کی طرف جو واضح آیتیں نازل کی ہیں ان کے حق ہونے سے سوائے فاسقوں کے کوئی اور انکار نہیں کر سکے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ ابن سوریا قطبینی نے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ید بیضا کے مثل کوئی صاف و صریح معجزہ نہیں لائے جس سے ہم پہچان لیتے، آپ کے پاس کوئی ایسی روشن دلیلیں ہی نہیں ہیں۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے پیغمبر، ہم نے تمہاری صداقت کی بہت سی نشانیاں اتاری ہیں، قرآن دیا جو خود اپنی جگہ ایک عظیم شان معجزہ ہے، اس کے علاوہ اور بھی کئی معجزات آپ کو عطا فرمائیں جن سے کوئی صداقت پسند راست باز انسان انکار نہیں کر سکتا۔ اس سے وہی لوگ انکار کرتے ہیں جن کی فطرت میں کجی اور ٹیڑھا پن ہے اور جو ہمیشہ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے رہے ہیں اور اللہ سے کیے گئے مضبوط عہد کو توڑتے رہے ہیں۔ یہود کا یہی حال ہے کہ انہوں نے نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور ان کی مدد کرنے کا عہد کیا تھا، لیکن جب وہ مبعوث ہو گئے اور انہوں نے یہود کی کتاب تورات کی تصدیق بھی کی اور علماء یہود نے دیکھ لیا کہ تورات میں نبی آخر الزمان کی جو نشانیاں اور علامتیں لکھی ہیں وہ سب کی سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی ہیں، مگر ان سب باتوں کے باوجود یہود نے حسد و عناد کی وجہ سے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار کیا اور اس ضد حد درمی نے خود اپنی کتاب کو بھی اس طرح پسے پشت ڈال دیا گویا جانتے ہی نہیں کہ وہ کس طرح کی کتاب ہے اور اس میں کیا کیا ہدایتیں لکھی ہیں۔ جانتے بوجھتے ان سب سے انہوں نے آنکھیں بند کر لی اور گمراہ ہو گئے۔ مزید وضاحت کے لیے یہود کی تاریخ کا ایک ورق دہرایا جا رہا ہے کہ ان کے لیے یہ بات کوئی نئی نہیں ہے، یہ بارہا عہد شکنی اور نافرمانی کرتے آئے ہیں۔ انہوں نے اپنی کمزوری اور کچھ فہمی کا مظاہرہ اس وقت بھی کیا جبکہ یہ سحر اور جادو پر ایمان رکھنے لگے۔ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر جادوگری کو انہوں نے اپنا محبوب مشغلہ بنایا، خدا پرست ہونے کے بجائے جادو پرست ہو گئے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ دنیا کی قدیم قومیں کہانت، غیب کا حال بتانا، سحر اور ساحری، جادو توڑنا اور شعبدے بازی جیسی خبیث خرافات پر عقیدہ رکھتی تھیں۔ وہ ان کو صحیح علم سمجھتی تھیں اور ان طریقوں سے زندگی میں کام لینے پر ایقان رکھتی تھیں۔ چنانچہ فرعون نے بھی اپنی سلطنت کے تمام چھوٹے بڑے جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے لا کھڑا کیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے علاوہ دوسری روایتوں میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی، جب آپ رفع حاجت کے لیے جاتے تو اپنی بیوی حضرت جرادہ کو اسے دے جاتے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کا وقت آیا، اس وقت ایک شیطان صفت جن آپ کی صورت میں آپ کی بیوی کے پاس آیا اور انگوٹھی طلب کی، جسے انہوں نے دے دی۔ اس جن نے پہن لی اور تخت سلیمانی پر بیٹھ گیا۔ تمام جنات وغیرہ حاضر خدمت ہو گئے اور وہ حکومت کرنے لگا۔ ادھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام واپس آئے اور بیوی سے انگوٹھی طلب کی تو جواب ملا کہ تو جھوٹا ہے، انگوٹھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام لے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ خدا کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ ان دنوں شیاطین نے جادو کی، نجوم کی، شعر و اشعار اور غیب کی جھوٹی سچی خبروں کی کتابیں لکھ لکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے دفن کرنی شروع کر دی۔ آپ کی آزمائش کا یہ زمانہ ختم ہوا، آپ پھر تخت و تاج کے مالک ہوئے۔ کیونکہ جادوگری ایک شیطانی کام اور خدا کے نزدیک جادو کرنے والے مجرمین ہیں، اور پیغمبروں کی تعلیم میں بھی اس قسم کی خرافات و لغویات کو کوئی دخل نہیں ہے، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس فتنے کا خلا خما کر دیا اور جادو اور شعبدے بازی کا مکمل سامان ان سے چھنوا کر اپنے تخت کے نیچے گڑوا دیا اور حکم دیا کہ آئندہ سے کوئی ایسی حرکت نہ کرے۔ لیکن جب عمر تبعی کو پہنچ کر رحلت فرمائی تو فتنہ پردازوں کو خوب موقع ملا اور انہوں نے اس ناپاک جادوگری کے دھندے کو خوب چمکایا۔ غضب یہ کیا کہ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام ہی کا سہارا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بڑی عظیم شان سلطنت اور ان کی جاہ و شوکت کو جادو کا ایک کرشمہ بتانے لگے۔ سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کا قصہ کھڑا اور جادو کے چند اعمال کو خود حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا۔ اسی وقت سے یہود سحر ساحری جادو ٹونے پر اتنے مارے نہارے اور فریفتہ ہوئے کہ اس کی خاطر انہوں نے کتاب الہی کی ہدایت کو پتے پشت ڈال دیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادو اور کفر جیسی ناپاک خبیث باتوں کا بہتان لگایا۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کی برات اور پاکیزگی کا اعلان کیا، اس لیے کہ اللہ تعالی تمام انبیاء کرام اور خلفاء اللہ کے متعلق یہی تعلیم دیتا ہے کہ وہ ہر خطا و لغزش سے معصوم، پاکیزہ صفت اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں۔ پھر جب بخت نصر کی غلامی میں یہود شہر بابل پہنچے تو وہاں ان کا ذوق جادوگری دو آشتہ ہو گیا۔ وہاں کے شہر پسندوں نے ہاروت و ماروت سے یہ ناپاک فن سیکھ کر ملک میں دنگا فساد مچا رکھا تھا۔ جادو ٹونے کے اعمال خبیثہ کے زور سے میاں بیوی میں لڑائی اور جدائی کراتے اور خاندان کے خاندان تباہ کر ڈالتے تھے۔
وما انزل علی بابل هاروت وماروت.
ہاروت و ماروت کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ دو فرشتے تھے جو اس ملک کے لوگوں کی آزمائش کے لیے بھیجے گئے تھے. وہ خود جادو کو برا سمجھتے تھے اور لوگوں کو اس کے سیکھنے سے منع کرتے تھے اور اس کی قباحت سے آگاہ بھی کرتے تھے. اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ جادو کی تعلیم دینے کا مقصد اس کی اشاعت نہ تھی بلکہ اس سے مقصد ایک برائی سے واقف کرانا تھا. جس طرح ایک طبیب یا ڈاکٹر اپنے شاگردوں کو مہلک امراض اور مضر دواؤں کی خاصیتیں بتاتا ہے، ایسے ہی ہاروت و ماروت بھی لوگوں کو سحر سے واقف کراتے تھے تاکہ لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں. لیکن شر پسند اور فسادی لوگ اس کا ناجائز استعمال کرتے تھے اور اس کے ذریعے ملک میں فساد پھیلاتے تھے. یہود کے دنیا پرست علماء اور مذہبی پیشواؤں کے لیے جادو ٹونا اور عمل عملیات میں مہارت حاصل کرنا ضروری سمجھا جاتا تھا. ملک عرب میں رہنے بسنے والے یہودیوں میں بھی بہت سے لوگ اس پلید فن میں ماہر تھے. جاننا چاہیے کہ اسلام میں جادو، سحر و ساحری، عمل عملیات بہت بڑا گناہ ہے. جادو کے سیکھنے کے بارے میں ائمہ اور فقہاء کرام کے اقوال اس طرح ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جادو کا سیکھنا کفر ہے، اور سیکھنے کے بعد جو شخص جادو کا ایک دفعہ بھی عمل کرے تو اس کی سزا ختم ہے. بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جادو کا سیکھنا گناہ کبیرہ ہے. ترمذی میں جندب کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جادوگر کی حد شرعی قتل قرار دی ہے. ابن جریج فرماتے ہیں کہ سوائے کافر کے اور کوئی جادو سیکھنے کی جرت نہیں کرتا. علماء نے کہا ہے کہ اگر تقدیر الہی کے دخل کے بغیر کوئی شخص جادو میں مستقل تاثیر کا عقیدہ رکھے تو کفر ہے، ورنہ کبیرہ گناہ ہے. مروی ہے کہ ایک روز تابِ تان رسول اللہ حضرت امام مہدی ماؤد علیہ السلام تشریف رکھے ہوئے تھے. یکایک ایک آسیب زدہ جوان کو لایا گیا. حضرت امام علیہ السلام نے اس کی ظرافت کے طور پر، جیسے کہ آپ کی طبیعت مبارک تھی، فرمایا کہ تم کون ہو؟ اس آسیب زدہ نے جواب دیا کہ ہم شہزادے جنات ہیں. اس کے بعد حضرت مہدی علیہ السلام نے پسخوردہ کر کے پلایا. پسخوردہ پیتے ہی چیخ ماری اور کہا کہ اے آقا، پسخوردے کا پانی اور دیجیے، کیونکہ یہ پانی رگوں میں پہنچا اور اسلام قبول کرنے کا موجب بنا. انصاف نامہ صفحہ 343. عمل عملیات کے بجائے پسخوردے سے صحت یابی کا طریقہ حضور رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جاری ہے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سور المؤمن شفاء، یعنی مومنوں کا پسخوردہ شفا ہے. سانپ کے ڈسنے پر پسخوردے سے زہر کا زائل ہونا بھی ثابت ہے. اس لیے دور ولایت میں ممنوع عمل عملیات کے مقابلے میں پسخوردے سے صحت و عافیت طلبی کا طریقہ تواتر سے تاحال قائم و جاری ہے. الحمدللہ، سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 12 کی تلاوت میں ترجمہ و تفسیر ختم ہوئی.